السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. ایک خاص موقع کی مناسبت سے، ظاہر ہے یہ اگست کا مہینہ ہے، اور تنظیم اسلامی پاکستان نے ایک ملک گیر مہم منانے کا یا اس کے انعقاد کا ایک پوری ترتیب، ایک نظم بنایا ہے، جس مہم کو عنوان دیا گیا ہے اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت. کچھ بنیادی باتیں الحمدللہ جو اس فورم پر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہیں، لیکن ان کو ایک ساتھ کچھ ایک شکل میں اس وقت رکھنے کا ارادہ ہے. یہ جو مہم جو جس کا انعقاد ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، اس کا جو حاصل ہے، اس کا جو میسج ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ اگر ایک لائن میں رکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو جتنا زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، جو کہ ہر دور میں رہی لیکن ظاہر ہے اس وقت پانی سر سے گزر چکا، تو اب اگر یہ نہ ہوا تو ہمارا نام نہ ہوگا، آگے تاریخ ہمیں شاید یاد کرے کہ ہاں بھائی یہ بھی کوئی قومیں ہوا کرتی تھیں. یہ ذہن میں رہے کہ اسلام تو قیامت تک کے لیے آیا ہے اور قائم رہے گا. مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کے امت ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ختم ہو گیا، امت ختم ہو گئی، نہ. اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب ایک قوم جس کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ذمہ داری سے نوازیں، یعنی امت کے درجے پر سرفراز فرمائیں، اور وہ قوم اس کا حق ادا نہ کرے اور اللہ کی فرما برداری والی کیفیت میں نہ رہے اور اس ذمہ داری کو نہ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دوسری قوم سے بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور وہ قوم کلمہ پڑھ لیتی ہے، اور یہ جو قوم پچھلی اس کو تباہ برباد کر کے ہلاکت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے اور مسلم امت جو کہ قوموں میں، اقوام میں بٹ چکی ہے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر صرف جو بھی یہ اس وقت کی صورتحال غزہ کی اور فلسطین کی ہے، اسی کو اگر سامنے رکھ لیا جائے، 60,000 آن ریکارڈ آفیشیل لیول پہ نہتے بے قصور انسانوں کا اگر قتل دنیا کی کسی بھی حصے میں ہو جائے تو شاید اتنی قیامت برپا ہو، اتنا شور مچے، ایسے شور و غل ہو جس کی کوئی انتہا نہ ہو. آج دنیا اخلاق کے جس مرتبے یا لیول پر پہنچنے کی دعوے دار ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتا بلی کے حقوق بھی متعین کر دیے گئے ہیں، اور دنیا میں کہیں اگر کوئی جانور ہو، کوئی بھی، یہاں تک کہ زیادہ دور نہ جائیے، ظاہر ہے میں بات کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس شہر کراچی میں آپ سب کے علم میں ہے کہ کسی کتے کو گولی نہیں ماری جا سکتی، پتہ ہے نا سب کو، کسی کتے کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے، پابندی ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر مقدمہ قائم ہوگا، اس کو جیل ہوگی. یہ باقاعدہ قانون موجود ہے حکومت سندھ نے جو پاس کیا ہے. لہذا اگر آپ کے علاقے میں کتے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ کو حکومت کو درخواست دینی پڑے گی، حکومت جو بھی اس کی ترتیب بنے گی وہ ان کتوں کو ریلوکیٹ کریں گے، وہاں سے لے جا کر کہیں اور چھوڑ آئیں گے، لیکن ماریں گے نہیں. بہت ہی کوئی خاص کیفیت ہوگی تو وہ، یعنی یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے یہ ہے آفیشل لیول کا اس وقت قانونی ضابطے کا حال کہ کتے کو مارنے کے لیے آپ کو حکومت سے کیا چاہیے؟ اپروول چاہیے، اور اگر آپ نے اس کو مار دیا تو یہ قانوناً جرم ہے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ اسی دنیا میں اسی مہذب دنیا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک خطے کے رہنے والے چند بےکس مجبور نہتے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کو مسمار کیا گیا، جن کے بچوں کو ان کے سامنے ان کے پرخچے اڑائے گئے، جن کے بڑوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوائیں ہوئیں، بچوں کو ماؤں سے محروم کیا گیا، وہ گولیاں، وہ بم جو ان کے اوپر برسائے گئے، جو تاریخ انسانی میں اتنی مقدار میں شاید ہی اور کوئی مثال ملتی ہے، یہاں تک کہ پچھلی جنگ عظیمیں جو ہوئی ہیں دو عدد، ان میں جتنا تابکاری مواد گرایا گیا ہے ان سب سے زیادہ اس چھوٹے سے خطے میں یہ کام کر دیا گیا. اور میں نے عرض کیا یہ 60-65 ہزار تو آفیشل تعداد ہے، ان آفیشلی اگر اندازہ کریں تو وہ تعداد تو لاکھوں میں پہنچ چکی ہے. اور اس پر ہی بس نہیں کیا گیا، بلکہ ان لوگوں پر جو یہ بم اور گولیاں برسانے کے بعد جو بچا کچھا ان کے پاس رہ گیا، کیا بچا وہ، اور اب حال یہ ہے کہ انہیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، ان تک کھانا نہیں پہنچنے دیا جا رہا، پانی نہیں پہنچنے دیا جا رہا. پچھلے ہفتے کی سٹیٹسٹکس یہ ہے کہ اس وقت غزہ میں ایک فرد 3 دن میں اتنا کھانا میسر اپنے لیے کر پا رہا ہے ایک وقت کا کہ وہ زندہ رہ سکے، پیٹ بھر کے نہیں. یہ نہیں، بات بھی نہیں ہو رہی کہ 3 دن میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے، نہیں. آن ایوریج اس وقت صورتحال یہ ہے، معصوم بچے بھوک سے پیاس سے بلبلا رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور اس پر یہ بدبخت مزید یہ کہ جب وہ بھوکے پیاسے بچے عورتیں معصوم لوگ جمع ہوتے ہیں تو مزید ان پر بم گرا کر. یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ تماشا اسی دنیا میں ہو رہا ہے، اسی مہذب دنیا میں، اسی اخلاق کے آسمانوں کو چھوتی ہوئی دنیا میں ہو رہا ہے، جہاں کتے کو مارنے کے اوپر پورا ایوان ہل جائے اور لوگوں کو سزائیں دے دی جائیں، وہیں پر اسی دنیا میں یہ سب ظلم ہو رہا ہے. لیکن اب جو اصل ٹاپک ہے ہمارا، شکوہ کس سے ہے؟ یہ تو ابلیسی ایجنٹ ہیں، یہ تو شیطان کے پیروکار ہیں، ان کا تو کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں جو یہ کر رہے ہیں، وہ تو کریں گے. یہ دشمنی تو چل رہی ہے آج سے نہیں، شروع سے. شکوہ تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے، رنج تو یہ ہے کہ مسلم دنیا کیا کر رہی ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں. یہ 57 اسلامک جو یہ کنٹریز ہیں، یہ مملکتیں ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کوئی آواز، کوئی عملی قدم، ایک دفعہ ایک آواز بھی اگر یہ مل کر نکال دے نا، صرف آواز ہی نکال دیں گے سب مل کر ایک دفعہ، تو یہ جتنے ابلیسی ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا جو بھی، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے ٹکنے کی، کھڑے ہونے کی ان میں نہیں ہے طاقت. میں نے پہلے بھی عرض کیا، بار بار وہ بات آتی ہے، ابھی بھی غزہ کی صورتحال اگر آپ جائزہ لیں تو اپنی پوری ٹیکنالوجی اور جو بھی اس کی ترقی اور فوج اور اسلحہ سمیت، جو اسرائیل ہے وہ حماس کو شکست نہیں دے سکا ہے. حماس کے مجاہدین کے مقابلے میں کوئی فتح نہیں ملی ہے ان کو. کوئی کہے کہ جی میں نے، وہ کہیں کہ جی ہم نے اتنے حماس کے مجاہدین کو جو ہے وہ کر دیا اور اتنا ہی نا، ان کے قیدی جو ان کے پاس ہیں وہ آج تک وہ بھی چھڑا نہیں سکے. تو بنیادی بات سمجھ لی، ان کا زور کہاں چل رہا ہے؟ وہ نہتے لوگوں پہ چل رہا ہے، بس معصوم لوگوں پہ چل رہا ہے، جن پر بم گرا گرا کر یہ اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب اس سارے سے، اب یہ تو ایک مثال غزہ کی ہم نے لے لی نا، اب اس پوری چیز کو پھیلاتے چلے جائیے. چائنا کے اندر ایک صوبہ ہے جہاں مسلم اکثریت ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم وہاں پر روا رکھا جاتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، اسلامی لباس نہیں پہن سکتا، سر عام کلمہ نہیں پڑھ سکتا. دنیا کو رواداری، اخلاق اور نہ جانے کون کون سے ثبوت دینے والے یہ سارے ملک. روس کے اندر نفرت ہے اسلام اور مسلمان سے، جرمنی کے اندر نفرت ہے اسلام اور مسلمان سے، یہ سب کچھ ہو رہا. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، ہمارا پڑوسی ملک. وہاں پر ایک مسلمان کو مسلمان بن کر جینا اس وقت کس کیفیت میں جا چکا ہے، اللہ کا نام لینا کس کیفیت میں جا چکا. اس ساری کیفیات کے اندر رونا یہ ہے، شکوہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ کیسے یہ پوری امت اس سب کچھ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی دنیا میں مگن اپنے اپنے. وہ بڑی اچھی مثال پچھلے دنوں ہمارے امیر تنظیم اسلامی شجاعتین شیخ صاحب دے رہے تھے اپنے ایک بیان میں، کہنے لگے کہ جب وہ مرغی کے دڑبے سے مرغی والا نکالتا ہے کسی مرغی کو ذبح کرنے کے لیے، جیسے وہ دروازہ کھولتا ہے ساری مرغیاں وہ کڑ 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 شروع کرتی ہیں، وہ ایک کو پکڑ کے باہر نکالتا ہے تو باقی سب خاموش ہو جاتی ہیں. کبھی نوٹ کیجئے آپ، گویا وہ کیفیت، بھائی چلو بھائی الحمدللہ جان چھوٹی، جان چھوٹی، بھائی یہ اس کی، یہ اس کو لے گیا پکڑ کے، اب ہماری جان چھوڑ گئی، اب ہم سکون سے آ گئے، اطمینان میں آ گئے، پھر اپنے وہی روٹین کی جو اس کا دانا چکنا ہے وہ اس میں انوالو ہو گئی. اور وہ یہ سمجھتی رہی مرغیاں اس دڑبے کی ساری کہ بھئی یہ ایک مرغی نکل گئی، اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اب ہمیں کوئی پریشانی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھلے گا اور پھر ایک اور کی باری آئے گی، پھر ایک اور کی باری، پھر ایک اور کی باری. تو زیادہ ڈیٹیل میں کیا جائیں، ابھی بالکل تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عراق کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، افغانستان کے ساتھ جو کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سارے چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک ایک کر کے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام لیوا کوئی نہ رہے، ان کو خدا تسلیم کر لیا جائے، معاذ اللہ ان کے بنائے ہوئے نظام کے تحت پوری دنیا کے انسان زندگی گزاریں جس میں سرمایہ دار عیاشیاں کرے اور لوگوں کو غلام بنا کر، محکوم بنا کر صرف اور صرف ان سے خدمت لی جائے. یہی جنگ ہے، یہی جنگ ہے، اور یہ اس وقت سے جاری ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ سارے انسان برابر ہیں. یہ اعلان بجلی بن کر گرا تھا ان ایوانوں میں جہاں پر یہ تفرقہ، یہ فرق موجود تھا کہ ایک انسان اعلیٰ ہے، اس کو حق ہے کہ وہ حکومت کرے، وہ سردار ہے، وہ حکم چلائے گا، وہ اپنی مرضی چلائے گا، اس کو سات خون معاف ہوں گے، اس پر کسی گناہ کے حوالے سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور دوسری کیٹیگری وہ کمی کاری غلام نچلے درجے کے کہ جو اس لیے پیدا ہوئے کہ جو ان کی خدمتیں کریں، اس کے معمولی جرم پر بھی اس کو سزا ملے. آپ دیکھیں اس نظام کو چیلنج کیا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بنیاد پر وہ جنگ شروع ہوئی تھی، اسی بنیاد پر وہ سارا وہ جو کانفلکٹ تھا اس میں بہت سارے پہلوؤں میں ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا یہ. یہاں تک کہ یہ جو سردار تھے جب ان سے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ اب نہیں رک رہی یہ دعوت، تو وہ یہ تک پیغام لے کر آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ غریب لوگ، غلام لوگ، ان کو ہٹائیں اپنے پاس سے. جس پر اللہ کی طرف سے تبصرہ قرآن میں آ گیا کہ ہرگز آپ ان سے دور نہ ہوئیے گا، ہرگز نہیں. تو بہرحال جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ظالمانہ نظام کے ساتھ جو جنگ ہے اس وقت جو جاری ہے، جو اسلام پیغام لے کر آیا ہے، وہ عدل کا نظام جو ان کو کھٹکتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے اسلام اور اسلام سے پیوستہ وابستہ ہر شے کو مٹا دیا جائے، اور یہ مختلف انداز میں تماشے انہوں نے چلائے ہوئے. یہ کہتے ہیں جی ہم سیکولرزم کے علم بردار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مذہب دنیا کا مسئلہ ذاتی طور پہ رہے اور نظام کی سطح پر، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کی ساری جنگیں مذہب کی بنیاد پر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ مذہبی جنونیت کا شکار لوگ ہیں. جو اپنے اپنے خود ساختہ عقیدے کے مظاہرے، ان کا جو اس وقت مذہب ہے وہ مذہب نہیں ہے جو آسمان سے اتارا گیا تھا، یہ سب انہوں نے اپنے حساب سے بدل لیا، اور دنیا میں یہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کے لیے، انسان کو غلام بنا کر، اپنا محکوم بنا کر ان سے خدمت لینے کا یہ جو نظام، اس کو نافذ کرنے کے لیے یہ پورا زور لگا رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں۔ اسی کے شاخصانے آج ہمارے ہاں، ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، کہاں سے آزاد ہیں؟ آپ دیکھیں جتنے قوانین بن رہے ہیں، چاہے وہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں تبدیل کرنے کی مثال ہو، چاہے وہ ٹیکس جو بھی تنخواہ یافتہ طبقہ ہے اس سے لینے کی مثال ہو، چاہے اور کوئی معاملات ہوں، آپ ایک مہینے کا بجلی کا بل نہ دینے کی ہمت تو کریں، ہمت تو کریں ذرا، آپ پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں۔ جو لوگ کروڑ نہیں، آپ کو غبن کرنا ہے نا تو بھائی اربوں کھربوں کا کرو، اربوں کھربوں کا کرو، پھر آپ ایکسیپٹیبل ہیں، پھر آپ ان کی کلاس میں شامل ہیں۔ آپ لوگوں کا خون چوسیں، لوگوں کے اوپر ظلم کریں، اربوں کھربوں کے گھپلے کریں، اب آپ نیک لوگ ہیں، اب آپ اچھے شہری ہیں۔ تو یہ پورا نظام ہمارے یہاں اوپر، یہ پوری دنیا کے اندر۔ تو بہرحال اب اس سارے سناریو میں قرآن کا پیغام بڑا واضح ہے، بڑا سیدھا ہے، ہم کہاں گیپ جو ہمیں آ رہا ہے، جو خلا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کیوں ہے اسلام کا، بلکہ اسلام نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کا یہ حال، امت کا یہ حال کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقے بازی نہ کرو۔ یہ قرآن کے اندر اللہ کا کتنا واضح حکم ہے، دو پہلو ہیں اس کے، کہ قرآن کو تھامو اور دوسرا یہ کہ تفرقہ نہ کرو، فرقے بازی نہ کرو۔ آج دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں، اور وہ بڑی وضاحت کے ساتھ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی اگر مثال لے لیں، انہوں نے جو اپنی تقریر فرمائی، جس کا تذکرہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وحدت امت میں کیا، اس پورے کو پڑھتے چلے جائیں، یہ دونوں بڑے بزرگوں کے پوری کہتے ہیں زندگی کا، تجربے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو ترک کیا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر فرقہ بازیاں ہوئیں، اور آج اس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کھڑے ہیں۔ ابھی تو دنیا کے لیول پر ایک سنی مسلمان ہے، ایک شیعہ مسلمان ہے۔ سنی مسلمان کسی صورت بھی کسی شیعہ مسلمان کی جنگ میں کودنے کو تیار نہیں ہے، شیعہ مسلمان کسی صورت کسی سنی مسلمان کی جنگ میں کودنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی اس بحث میں نہیں جا رہے ہم، عقائد کا فرق کیا ہے، کون کتنا مسلمان ہے، کون کتنا کافر ہے، ابھی چھوڑ دیں اس بحث کو۔ آفیشل لیول پر اگر مسلمان کی بات کریں گے تو بہرحال یہ دو بڑے غالب ہم جانتے ہیں کہ فرقے ہیں، سنی اور شیعہ۔ لیکن جب بات ہوگی دنیا کے اندر، اور جب وہ ابلیسی طاقتیں، وہ باطل قوتیں مسلمانوں کے خلاف جب وہ ایکشن لے رہی ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ سنی ہے کہ شیعہ ہے۔ انہوں نے تو نفرتوں کے بیچ بو دیے، انہوں نے اس اختلافات کو مزید چار چاند لگا کر خوب پھیلا پھیلا کر رکھ دیا سامنے، ان کا کام پورا ہو گیا۔ اب لگے رہے ایک دوسرے کو کافر کا لیبل لگانے میں، اب وہ تو بات بہت پیچھے رہ گئی سنی شیعہ والی، اب تو سنیوں کے اندر آ جائیے، سمجھ نہیں آتا کون کافر اور کون مسلم۔ ہر فرقہ، ہر، اب یہ تو فرقے بھی نہیں ہیں، یہ تو مکاتب فکر ہیں، وہ علمی فکری اختلافات جو کہ کسی بھی نظام کی روح ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ساری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہی مختلف مکاتب فکر کے ذریعے اس امت کے اندر محفوظ ہو گئی الحمدللہ، اس کو وجہ جنگ بنا دیا گیا، ذہنوں میں نفرتیں بھر دی گئیں۔ دین کا وہ 95% حصہ جو مشترک ہے، جس پر کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ دیکھیے کتنی مثالیں ہم لیں گے، اس وقت تو ہم جائیں گے اس پر تو تفصیل میں بات بہت دور نکل جائے گی، کس کو اختلاف ہے ان بنیادی چیزوں پر جو اسلام کی ہماری تعلیمات ہیں، سچائی، ایمانداری، دیانتداری، معاملات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معاملات کو لے کر چلنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، کس کو اختلاف ہے؟ ہم وہاں پر تو زیرو ہیں۔ نماز پانچ وقت کی فرض ہے، کس کو اختلاف ہے؟ ان پانچوں نمازوں کے نام اور ان کے تقریباً اوقات مشترک ہیں، کس کو اختلاف ہے؟ یہاں تک کہ فرض نماز کی رکعتیں سب مشترک ہیں، کہیں کوئی اختلاف نہیں. جو مشترک ہے، ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ہے بڑا مسئلہ، یا یہ ہے بڑا مسئلہ کہ وہ ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے کہ یہاں باندھ رہا ہے؟ عجیب بات ہے. مسئلے کی نوعیت کو ہم سمجھیں. سود حرام ہے، اس پر کوئی اختلاف ہے کسی مکاتب فکر کا؟ بے حیائی حرام ہے، اس پر کوئی اختلاف ہے کسی مکتبہ فکر کا؟ سب مشترک ہیں، سب متفق ہیں. اتنے بڑے بڑے مسئلے، سود کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہے پوری کی پوری قوم، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. اور وہ فروئی معاملات ہیں، ایڈیشنل چیزیں ہیں جس پر کہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے. یہ ہے تفرقہ، یہ ہے فرقہ بازی. علمی اختلاف ہونا فرقہ بازی نہیں ہے، علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، یہ حسن ہے انسانی زندگی کا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شخص ایک ہی انداز میں، ایک ہی زاویے سے ہر چیز کو سوچے؟ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں پر انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے تبدیلی آ سکتی تھی، وہاں وہ فلیکسیبلٹی، وہ ریلیکزیشن، وہ آسانی میسر کر دی، دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی، اور آپ نے یہاں ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی. کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. ہاں، آئمہ میں اگر بحث ہوئی تو فضیلت کی بنیاد پر ہوئی، فضیلت کی بنیاد پر، کہ یہاں ہاتھ باندھ کر زیادہ اجر ملے گا کہ یہاں ہاتھ باندھ کر زیادہ. یہ اجر کی بحث تھی، فضیلت کی بحث تھی، جس کو آج دشمن کی سازشوں کی وجہ سے ہم نے ایمان اور کفر کی بحث بنا دیا. لیکن ان ساری باتوں سے بیونڈ، یہ تو بہت لمبی باتیں ہیں، ان میں تو باتیں نکلتی جائیں گی، کوئی اینڈ نہیں ہے. جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ جب بڑا مسئلہ سامنے ہو تو یہ سارے مسئلے چھوٹے والے کیا ہو جاتے ہیں؟ پیچھے رہ جاتے ہیں. پوری امت اس وقت نشانے پر ہے. یہ باطل منہ کھولے کھڑا ہے مگرمچھ کی طرح اس کو نگلنے کے لیے. کوئی ہمارا نام و نشان چھوڑنے کو یہ تیار نہیں ہے. کوئی اس وقت مسلم قوم من حیث الامت، اگر پوری دنیا میں ہم دیکھیں، کوئی بتا دیں جی فلاں مسلم بڑے اچھے رہ رہے ہیں، بڑا مسلم کنٹری. پہلے تو یہ ملکوں کے اندر توڑا گیا، کنٹریز میں سرحدیں بنائی گئیں. یہ سب سے بڑی سازش تھی اس امت کے خلاف. خلافت کا ختم کیے جانا 100 سال پہلے 1924 میں جو یہ سانحہ ہوا، اور یہ پوری ترتیب کے ساتھ ہوا. پہلی جنگ عظیم باقاعدہ اس کے لیے انڈکٹ کی گئی، جس میں یہ ساری باطل قوتیں، جس کے سرغنہ یہ سہونی ہیں، جس کا حاصل صرف یہ تھا کہ خلافت ختم کرنی ہے کسی طریقے سے. اس میں وہ کامیاب ہوئے. کس وجہ سے؟ امت کی آپس کے اختلافات اور ایک دوسرے سے ناراضگیوں اور دشمنیوں کی. اور اس وقت بھی امت اگر ایک ہوتی تو وہ بکنا ہمیں دیکھنا پڑتا. اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ ڈویژن، یہ تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے، ہوتی اس لیول پر اب جا چکے ہیں کہ اب تو گلیوں کے اندر بھی ایک نہیں، کوئی 4-6 طرح کے مسلمان رہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں پر ٹیگ لگ گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی اور بدبختی کا عالم ہوگا؟ اللہ کا گھر ہے مسجد، اور اس پر بھی ٹیگ لگا دیا گیا جی یہ فلاں گروپ کی ہے، اور اس پر دوسرے لوگ جو ہیں وہ لگانے کا مقصد ہی ہے. اور ان گناہگار آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ نماز نکل رہی ہے، بندہ دیکھ رہا نہیں، اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، کوئی اور ڈھونڈو بھائی. ارے یہ وقت اس امت پہ آ گیا. یہ نفرتیں دماغوں میں بھری گئیں. معاملات ہیں اپنی جگہ میں، پھر عرض کر رہا ہوں، کچھ معاملات ہیں، اختلافی معاملات ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے، ان کو جو بھی اس کی سطح ہے، علمی سطح پر اس کو ایڈریس ہونا اپنی جگہ ایک، لیکن اس کو اس کا سبب بنانا کہ آج امت کے لوگ مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر رہے ہوں اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جڑ رہے، نہ جانے کیا. اور جتنے فتاوی موجود ہیں کفر کے، اگر وہ سارے صحیح ہیں تو بھائی پھر تو جنت میں کون جائے گا؟ کوئی نہیں بچتا، پھر تو کوئی بچے گا؟ کوئی نہیں بچتا. وہ ذاتی معاملات تھے، ان کو بھی اٹھا اٹھا کر لا کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا. جرم کیا ہے؟ قرآن کا ترک کیا جانا، قرآن سے دور ہو جانا. اس قرآن کو تھام کر اس کے دیے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر ایک امت جب تک یہ نہیں بنے گی اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ قرآن نے ہمارے سامنے معیار رکھا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معیار کو بیان فرمایا ہے، کس کس طریقے سے کہ یہ جو مسلم ہے یہ ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور کیا مثال دی ہے کہ اگر جسم کا ایک عضو، ایک حصہ جو ہے وہ دکھتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ تعلق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے۔ لیکن آج ہمارے اس تعلق کو جس طرح چبوتاز کر کے، جس طرح برباد کر کے جس لیول پر ہم پہنچا دیے گئے، بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا اپنا کردار اس میں ہم ادا کریں، اپنے دلوں کو وسعت دیں، دین کا علم اس کم از کم اس درجے میں حاصل کریں کہ ہمیں پتہ چلے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اس اویئرنیس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائی ایک آدمی جب کینسر سے مر رہا ہو تو اس کا نزلہ خاصی اہمیت نہیں رکھتے، پہلے اس کا کینسر کا علاج کرو پھر اس کے نزلے کھانسی کا علاج، ہے نا اصولی بات، لوجیکل بات۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ جائے، روڈ پر گرا ہو، تو کیا وہ دیکھے گا کہ اس کے چہرے پر کہاں خراش آئی ہے؟ او بھائی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اس کی، اس کو اس بات کی تھوڑی پتا چلے گی کہ میرے خراشوں کی کیا اہمیت رہ گئی، اس کو ہڈی ٹوٹی پڑی ہے۔ تو امت جی اس وقت کیفیت میں ہے، جو مسائل جس سے ہم گزر رہے ہیں، دشمن ہمارے اوپر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اندر سے کھینچ کھینچ کر کفر کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اور نہ جانے کس کس چیز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری اہم ترین بات جو اس پورے سناریو میں ہے وہ کیا ہے، اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت کو ختم کیا گیا، دوسری جنگ عظیم کروائی گئی باقاعدہ، اور اگر تھوڑی سی بھی تاریخ سے کوئی وابستگی ہماری رہ گئی ہو، اللہ کرے، کیونکہ ہمیں بھی ان چکروں میں ڈال دیا گیا کہ بس وہ پڑھو جس سے پیسہ کمایا جاتا ہے، پاگل کر دیا ہم کو اس ساری۔ سر ہنری فورڈ نام کا ایک عیسائی، 1920 میں اس نے انٹرنیشنل جیوز کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس کتاب پر فوراً بین لگا دیا گیا، لیکن وہ کتاب اویلیبل ہے، اس کے ترجمے بھی اویلیبل ہیں، اردو میں بھی اویلیبل ہے، عالمی یہودی فتنہ گر کے نام سے۔ 1920 میں اس شخص نے لکھا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ عظیم کو یہودیوں نے، صہیونیوں نے کروایا، اور اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلے۔ 1885 سے یہ پلاننگ شروع ہوئی، 1897 میں باقاعدہ اس کی پوری تحریری کاروائی کی گئی، اور بالآخر انہوں نے پہلی جنگ عظیم کروانے میں، یہ 1914 میں کامیاب ہوئے، وہ ترتیب پوری ہمیں معلوم ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ اب دوسری جنگ عظیم کرانے کی تیاریاں شروع کر چکے، اور جلد ہی تم دیکھو گے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ اپنے لیے ایک علیحدہ ریاست بنوائیں گے۔ اب بتائیے 1920 میں ایک شخص یہ لکھ رہا ہے، آن ریکارڈ یہ کتاب موجود ہے بھائی، اور ہم جانتے ہیں 1939 میں کیا ہوا، دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، اور 1948 میں یہ ناپاک وجود اس دنیا کے اندر اسرائیل کے نام سے ابھرا۔ پوری دوسری جنگ عظیم کا جو حاصل تھا وہ یہ تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ خنجر جو امت کے سینے میں گھونپا گیا، اور اس کے بعد اس کی مدد کی گئی پوری اسٹریٹجی کے ساتھ، پوری دنیا کی ساری ابلیسی طاقتیں اس کی پشت پر آ کر کھڑی ہوئیں، اور کس طرح سے اس کو، اس میں ہمارے اندرونی غداروں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، وہ غدار ڈیولپ کیے گئے ہمارے اندر۔ عرب اسرائیل وار میں ایک فیصلہ کن مرحلہ ایسا آیا تھا کہ جب اسرائیل کا وجود ختم ہو سکتا تھا، لیکن اپنے غداروں نے، آستین کے سانپوں نے وہ کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں بہرحال وہ، اب اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی اللہ کی مشیت ہے، یہ میری اور آپ کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ اس سارے سناریو میں جب اسرائیل کا یہ ناپاک وجود جو ہے یہ جب آیا ہے، ابھرا ہے اس دنیا کے نقشے پر، تو اس سے صرف ایک سال پہلے ایک معجزہ برپا ہوا ہے جس کا کسی کے وہم و گمان میں، کسی کے تصور تک میں کوئی خیال و خواب نہ تھا، اور وہ تھا یہ مملکت خداداد پاکستان۔ اس کا وجود میں آنا یہ سراسر معجزہ تھا۔ جو ذرا سی بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاریخ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ مشاہدہ رکھتے ہیں، وہ ان سارے حالات کو اپنے ذہن میں لے آئیے۔ یہ ملک بننا، یہ پاکستان کا بننا، یہ بڑی عجیب سچویشن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں پر انہی دشمنوں سے اس میں کام کروایا، اس تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان، یہ مملکت خداداد وجود میں آیا کس بنیاد پر؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس انسانی تاریخ میں دو مملکتیں کہہ لیں، ریاستیں کہہ لیں، خطے کہہ لیں، وجود میں آئے ہیں خالص مذہب کی بنیاد پر۔ آپ کو پتا اس میں سے ایک تو پاکستان اور دوسرا کون سا ہے؟ اسرائیل، جو یہودیت کے نام پر پاکستان بنا، اسلام کے نام پر اسرائیل بنا، یہودیت کے نام پر، اور کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں۔ اور بڑی پیاری بات ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جب دنیا میں کوئی بیماری پیدا کرتا ہے تو اس بیماری سے پہلے اس کا علاج ڈالتا ہے، اس کا علاج عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جو اصول قرآن بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بنیادی بات سمجھائی جاتی ہے کہ کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف بعد میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پہلے اس بیماری کو، اس تکلیف کو جھیلنے کا حوصلہ عطا فرماتا ہے، پھر وہ بیماری آتی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ جو یہ ناپاک وجود جو دنیا کے اندر یہ موجود ہے اس وقت، جو ابلیسی طاقت کا، پورے کے پورے باطل کا اس وقت نمائندہ ہے پوری دنیا میں، اس کا جو توڑ ہے، اس کا جو علاج ہے، وہ یہ ملک، یہ پاکستان۔ اور حدیث سے اگر رجوع کریں، حدیث کی طرف جائیں، تو بھائی کیا وہ حدیث ہیں جو ملتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ وہ جو آخری جنگ ہے، ملحمۃ العظمیٰ جس کو کہا گیا، سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ باتیں ہم نے پہلے بھی سمجھی، آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اس بڑی جنگ میں ایک اہم مرحلہ ہے، حضرت مہدی کی مدد کے لیے یہاں خراسان سے فوجیں جائیں گی، اور وہ خراسان جس کا اس حدیث میں تذکرہ ملتا ہے، اس میں یہ پاکستان اور افغانستان، یہی وہ علاقے ہیں کہ جہاں سے یہ ڈیولپ ہوگا سارا۔ تو بھائی، اس ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ جس ملک کو اللہ کے نام پر، کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا، اس میں اسلام کا نفاذ اتنا ضروری ہے جتنا ضروری شاید ہی کچھ اور ہو۔ اور یہی وہ گیٹ ہے، وہ رستہ ہے، وہ دروازہ ہے جو کھلے گا انشاءاللہ اس، اور یہ پاکستان ہے جس کا کردار، یہ واحد ملک ہے پوری اسلامی دنیا میں جو اتنی سازشوں، اتنے برے حالات اور اتنے بدترین حکمرانوں کے باوجود ایٹمی قوت بن گیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ بتائیے، اس ملک کے مقابلے میں کتنے دولت مند مسلم ملک موجود ہیں بھائی، ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیسے کیسے وہاں پہ معاملات، حالات، جو کچھ بھی ہیں، لیکن ایٹمی قوت بنا یہ ملک۔ جس طرح یہ بننا اس کا معجزہ تھا، اس کا بچنا معجزہ تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اور اس وقت ساری کی ساری صہیونی قوتوں کا جو نشانہ ہے وہ یہ ایٹمی صلاحیت ہے پاکستان۔ کسی طریقے سے اس کو کمپرومائز کروایا جائے، اس کو کسی طریقے سے بیک آف کروایا جائے، پوری طاقت لگا رہے ہیں۔ اور اسی کے وہ شخصانہ ہے، اس میں دو پہلو ہے، ایک تو یہ کہ اسرائیل کو اسی طریقے سے تسلیم کر لے، یہ جس کے بارے میں دو ٹوک انداز میں قائد اعظم نے بھی فرما دیا تھا کہ یہ ویسٹ کا، مغرب کا ناجائز جو ہے یہ بچہ ہے، یہ اسرائیل، اس کی اولاد ہے، یہ حرام ہے یہ اولاد۔ جس کے بارے میں لیاقت علی خان کا وہ تاریخی جملہ موجود ہے کہ جب ان کو مراعات کی آفرز دی گئیں، کہا گیا کہ سارے مسئلے آپ کے معاشی ہم حل کر دیں گے، آپ کو اتنی امداد دے دیں گے، ایسا اور ویسا کر دیں گے، آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں بس. تو ان کا وہ تاریخی جملہ موجود ہے کہ جنٹل مین اور سولز آر ناٹ فار سیل. یہ ہمارے رہنما تھے، یہ ہمارے قائد تھے، بڑے کلیئر تھے وہ، ان میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، حالات خراب اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے حکمرانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ عجیب، ان کو تو حکمران کہنا بھی عجیب سا لگتا ہے، یہ سارے شیطانی ایجنٹ ہیں، یہ معذرت کے ساتھ، جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں. تماشا ہے، یہ ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے ہمارا. بہرحال یہ کہ حاصل یہ ہے اس پوری بات کا جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا اور آپ کا کردار اس میں کیا ہے، میں اور آپ اس میں کیا کریں. اپنی پوری صلاحیت، توانائی اور وقت جو کچھ بھی میسر ہے وہ اس کام میں لگا دیں کہ اس ملک پاکستان میں ایک ٹرو اسلامک سسٹم نافذ ہو جائے، قرآن کی بالادستی ہو جائے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے. جسے ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، نظریاتی طور پر جو ہے وہ عملی طور پر بن جائے. جس ملک کا دستور یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سپریم طاقت ہے وہ اللہ ہے، یہ دستور کہتا ہے نا پاکستان کا، قرآن اور سنت کی بالادستی ہے، یہ ہمارا دستور کہتا ہے. کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اس ملک میں، یہ ہمارا دستور کہتا ہے. لیکن کیسی منافقت ہے کہ اس دستور کو بھی اٹھا کے، کیا لفظ ہے وہ، کھڈے لائن کیا ہوا ہے، ایک طرف کیا ہوا ہے، اور وہی سارے باطل نظام اور وہ تمام تماشے جن کو لے کر ہم چل رہے ہیں، انگریزوں کی غلامی کے وہ اثرات جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی غلامانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے فرقہ بازی، تفرقہ بازی، نفرت، یہ سب غلامانہ ذہنیتوں کے کام ہیں، یہ آزاد ذہنیتوں کے کام نہیں ہیں. ایک سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، باشعور آدمی ان چکروں میں نہیں پڑتا، یہ سب وہ پسی ہوئی ذہنیت ہے جس کا اظہار اس وقت ہم سب مل کر کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. غلامانہ ذہنیت ہے یہ، ہمارے ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھوں میں جو اپنے حساب سے ہم کو چلا رہے ہیں. اس سے آزاد ہونا ہوگا. واقعتاً حکمرانی اللہ کی، وہ عملی طور پر اس ملک میں نافذ کرنے کی محنت کرنی ہوگی، سارے اختلافات کو بھلا کر. یہ پاکستان جس دن اسلام کا قلعہ بن گیا، یہاں جس دن اسلام نافذ ہو گیا، یہاں جس دن وہ خلافت کی پہلی سیڑھی جو اصل اسلامی نظام کا حاصل ہے، نظام عدل و قسط، جس دن یہاں نافذ ہو گیا، قرآن و سنت کی بنیاد پر قوانین عدالتوں کے اندر طے ہو گئے، وہ معیارات نافذ ہو گئے، وہ اسلامی معاشرہ بن گیا، بس انشاءاللہ وہ دن ہوگا جو اس امت کے عروج کی طرف ہمیں لے کر جانے والا ہوگا انشاءاللہ. مشکلیں آئیں گی بھائی، یہ نہیں بات ہو رہی کہ اسلام جس دن نافذ ہوگا اس سے اگلے دن یہاں پر دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. یہ بھی اپنی غلط فہمی دور کر لیں ہم سب، یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ ابھی اسلام نافذ کرو اگلے دن سب کو نوکریاں مل جائیں گی، سب کو جو ہے وہ گھروں کے اندر آٹے چینی کے تھیلے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. مشکلات تو دنیاوی اعتبار سے آگے مزید بڑھیں گی بھائی، اللہ تعالیٰ تو پھر وہ جہاد شروع ہوگا، پھر تو صحیح معنی میں جنت کی سب سمت بنے گی ہماری، ابھی تو سمت ہی ہماری الٹی ہے. لیکن پھر جو عزت ہمارے حصے میں آئے گی، اس عزت جیسی قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے سر کٹوانا منظور کیا تھا، لیکن تاریخ میں اپنے آپ کو عزت کے ساتھ یاد کروانا پسند کیا تھا، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں نے کمپرومائز کر لیا، فلاں نے غلامی قبول کر لی، فلاں نے سر جھکا دیا. نہیں، کہتا تھا سر کاٹ دو، جھکائیں گے نہیں. تو عزت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. آج دنیا بھر میں جو رسوائی، ذلت ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہے، چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، آج ہم اس مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو چوتھا قدم جا کر گٹر کے پانی میں گر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ یہ کیا ہے؟ ذلت ہے بھائی، ہے یہ ذلت ہے، سمجھیں اس بات کو. اور اس ذلت کے اندر ہم کو ڈالا گیا ہے، ڈالنے والے اچھی طرح جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ کسی صورت ہمیں نکلنے نہیں دیں گے. آپ ایک گٹر کھلوائیں گے، وہ دوسرا بند کروا دیں گے. اسی ذلت میں پڑے رہو. یہ گناہ کا جو تمہارا قصور ہے، جرم اس کی سزا ہے. یہ قصور یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، اپنی دنیا میں اپنی زندگیوں میں مست ہیں، مگن ہیں، ایک مسلمان کی زندگی اللہ کے دین کے نفاذ کے علاوہ کسی اور مقصد کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اللہ کے نام کا بول بالا ہو جائے، اللہ اکبر واقعتاً عملی طور پر، صرف اللہ اکبر کہہ دینے سے تو بات نہیں بنے گی نا، نظام باطل کا چل رہا ہے، قوانین انگریز کے چل رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، پوری قوت طاقت اور صحیح نیت کے ساتھ اس ملک پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی محنت، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اور ایک بڑی بات عرض کر رہا ہوں، غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، شام کے حوالے سے، لیبیا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے، جس جس جگہ مسلمان پر ظلم ستم ہو رہا ہے، ایون پاکستان میں کون سے ہمارے آبشارے بہ رہی ہیں، یہاں پر بھی ظلم ہی ہے نا سارا، جہاں جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ہر وہ انسان، وہ مسلمان جو اس ملک پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دے، انشاءاللہ وہ مجاہد ہے جو ان مسلمانوں کی مدد کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اگر آج پاکستان میں واقعتاً اسلام نافذ ہوتا تو کیا اسرائیل کو ہمت ہوتی غزہ پر یہ یا فلسطین پر یہ ظلم کرنے کی؟ بلکہ مجھے بتائیے کیا اسرائیل ہوتا، اگر پاکستان میں اسلام نافذ ہوتا کیا اسرائیل کا وجود ہوتا؟ وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو اس ہر بدبختی جو بھی اس وقت یہ ہے، اس کا علاج صرف ایک ہے کہ اسلام کو نافذ کیا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، پاکستان وہ لیڈر بنے گا، وہ کردار ادا کرے گا جو پوری امت کو ایک کر کے اس باطل نظام کے خلاف، اس ظالمانہ نظام کے خلاف کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اس رخ پر موڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خواب غفلت سے نکلیں، اپنے دو دو ٹکے کے مسائل سے نکلیں اور ایک بڑا مسئلہ جو مقصد زندگی ہے ایک مسلمان کا، اس کی طرف اپنا رخ کریں، عزت پائیں، اس عزت سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔